وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وعلي محمد.
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورة فاتحة کے درخواست کے لیے بانیان مجلس کی طرف سے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور خصوصا سید اقتدار حسین، سیدہ قمر فاطمہ، آغا سید ابراہیم شاہ اور صفیہ خانم، سیدہ بلقیس بیگم اور حاضرین کے تمام مرحومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے کہ ندیم فاطمہ رضوی کے لیے اور حاضرین کے اگر پریشانیاں ہوں تو ان کی دوری کے لیے، تمام مؤمنین جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
علی،
نعرہ حیدری
علی،
بر محمد وعلى محمد باوال بلند صلوات.
عراق و شام تاریخ کے آئینے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس عشرے کا عنوان یہی ہے، چھٹی مجلس ہے، کیونکہ آج شب شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ السلام کی شہادت کے تین تاریخیں ہیں، ان میں سے ایک تاریخ 17 صفر ہے، دوسری تاریخ ہے آخر صفر، اور تیسری تاریخ ہے 23 ذی القعدہ. تو تین تاریخیں امام علیہ السلام کی. خود آئمہ کی مظلومیت کی ایک یہ علامت ہے کہ ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں پہ اختلاف ہے. یہ خود آئمہ کی مظلومیت ہے, دلیل ہے. تو کیونکہ مولا کی شب شہادت ہے, میں پھر بھی اس موضوع ہی کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور مولا ہی کی کوشش کروں گا فضائل عمر صاحب کو پیش کروں آج صرف, کیونکہ بنا بر روایت امام کی شہادت. تو مولا امام رضا علیہ السلام کا خود عراق اور شام سے متعلق بس اتنا ملتا ہے کہ آپ جب مامون کے مظالم کی وجہ سے, اور اس نے کہا کہ ان کو لے آؤ ایران, جب وہ حکومت میں آیا تو بہرحال مامون اور امین بھائی تھے اور دونوں بیٹے تھے ہارون اور رشید کے. ہارون نے اپنی حکومت کو تقسیم کیا اور ایک حصہ عبداللہ مامون کو دے دیا, دوسرا محمد امین کو دے دیا. اور امین جو ہے وہ احمق تھا, اس میں صلاحیت نہیں تھی خلافت کو چلانے کی. تو مامون نے اپنے وزیر سے فضل ابن ربی سے پوچھا, جو کہ بہت تیز ترار تھا, کہ میری حکومت کو میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ تین افراد سے. سوچنے لگا, کہا تین افراد کون؟ کہا تمہارا بھائی امین, اس کا وزیر جو بنی عباس سے تھا. کہا ان دونوں کو تو میرے میں نے بھی سوچ رکھا تھا, تیسرا کون ہے جو میں نے نہیں سوچا؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خاندان ہیں اہل بیت سے ہیں, اور یہ جو تم نے اور تمہارے اجداد نے غصب کر رکھا ہے یہ ان کا حق ہے. پھر اس نے تاریخ سے بتایا, کہا بھئی یہ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا. کہا ان کا علم کیسا ہے؟ کہا کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو یہ کہیں نہیں جانتے. اب وزیر بتا رہا مامون کو, کہا کہ اچھا علم بھی تم نے بتا دیا, شخصیت جو ایک دفعہ دیکھ لے, بیان کیسا ہے؟ کہا کہ بھئی بیان ایسا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری کائنات سن رہی. تو کہا رہتے کہاں پہ ہیں؟ کہا مدینہ تو نبی میں, کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں, آل رسول میں سے ہیں, تو اس لیے مدینہ میں رہتے ہیں روضہ رسول کے پاس. کہا پھر یہ تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ وہاں رہے تو ہماری حکومت کو خطرہ رہے گا. حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی حکومت کے گرنے کا خطرہ رہتا, یا تو حکومت میں آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوام کتنا دوں, دوام کیسے دوں. اور جناب امیر نے ایک جملہ کہا ہے, دو لفظیں سے یاد کر لیجئے, یہ ہمیشہ کام آئے گا. بہرحال آپ لوگوں کو کیا کہنے کا, آپ لوگوں کو حکومت سے تو کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن انسان کسی بھی عہدے پہ چلا جائے تو پھر بھی مفید ہے. اور حکومتوں کے انالیسز, حکمرانوں کے انالیسز کرنے کے لیے بہت ہی یعنی دقیق جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا. کیا فرماتے ہیں؟ الملک اقیم, الملک اقیم. آپ فرماتے ہیں کہ حکومت بانج ہوتی ہے. حکومت بانج, بانج اب اردو میں استعمال کرتے ہیں عموماً کہ جو جن کے ہاں اولاد نہ ہو سکتی جس خاتون کے ہاں. اور ویسے اقیم اس بیرن لینڈ کو کہا جاتا ہے, زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ اناج نہ اگ سکے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, جس سرزمین سے اناج نہ اگ سکے, گندم یا کوئی پودا نہ اگ سکے, اسے کہا جاتا ہے اقیم, بانج زمین یا بیرن لینڈ انگلش میں بھی کہتے ہیں. تو اب جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حکومت بانج ہے, کسی کے لیے بچہ نہیں جنتی, یعنی کسی کی نہیں ہوتی. بھائی جو حکمران ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے حکومت میری ہے, اس کی بھی نہیں ہوتی, کب اس سے رخ پھیر لے. اب جناب امیر صاحب فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جایا کرو کہ حکومت میری ہے, حکومت کسی کی نہیں ہے. تو اب یہ حکومت نہ باپ پہچانتی ہے, نہ بیٹا, نہ بھائی, نہ دوست, کسی کو نہیں پہچانتی. اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کتنے بیٹوں نے باپ کے قتل کیے حکومت کی خاطر, ایسا ہے. خود بنی عباس میں دیکھ لیں, مغلوں میں دیکھ لیں, نہ جانے کیا کچھ ہے کہ بھائی اورنگزیب نے شاہجہاں کی آنکھیں سلوا دیں اپنے باپ کی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سلوائی نہیں تھی, لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں پھروا دی تھی باپ کے, کہ بھئی یہ حکمران تھا, یہ پھر حکومت چھین لے گا مجھ سے, واپس حکومت میں آ جائے گا. پھر اسی محل میں جس میں وہ رہتا تھا اس کے تہخانے میں اسے قید کر دیا, اور کتنا عرصہ؟ 22 سال زندہ رہا. اور اس سے کہا کہ بھی ایک اناج چن لیجئے, وہ آپ کو مہینے میں مل جایا کرے گا. اب بادشاہوں کے آپ کو پتا تنوع انواع اقسام کے کھانے کھانے کی عادت. تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ایسی چیز میں انتخاب کروں کہ جو میں برداشت کر سکوں, کہ میں کھا سکوں ہر روز وہی؟ کہا چنا لے لیجئے. کہا نہیں میں چنا ہر روز نہیں کھا سکتا. کہ نہیں حضور چنے میں میٹھا بھی بن جاتا ہے، نمکین بھی بن جاتا ہے، چاول سے بھی چنا چل جاتا ہے، روٹی سے بھی بن جاتا ہے، اس کا حلوہ بھی بن جاتا ہے، اس میں انواع اقسام ہیں. اور وہ 22 سال چنوں پہ زندہ رہا. صرف اپنی بہن کو اس نے اورنگزیب نے کہا کہ بھائی آپ آزاد ہیں مہر النساء سے کہا. اس نے کہا نہیں، جہاں باپ رہے گا میں وہیں رہوں گی. تو وہ قید خانے میں باپ کے پاس رہی، 22 سال زندہ رہا. تو ایسے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اب ہندوستان کی تاریخ تو نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن مختصر اگر آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو تاریخ سب کی ایسی ہی نظر آئے گی. کہیں پہ بھی چلے جائیے، چاہے وہ عراق ہو، ادوار بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، کردار وہی رہتے. بات پہنچ رہی ہے؟ کردار وہی رہتے ہیں. آپ حتیٰ اسی زمانے میں، آپ مثال کے طور پہ آج یہاں لندن میں ہیں، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، تو آپ جب کسی اور دوسرے شہر میں جائیں گے نا، تو آپ خود کہیں گے اچھا بھائی وہ ہمارے امام بارگاہ میں وہ جو کردار تھا وہ یہ ہے، وہ جو ہر جگہ صفائی کرتے رہتے تھے، وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، ہر جگہ کام آ رہا ہے وہ یہ ہے، وہ جو ہر جگہ فساد فتنے ہر ایک کو دھکے دے رہے ہیں، ہر ایک کو گالی بک رہے ہیں وہ یہ ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، میں برا تو نہیں بنا رہے ہیں ذرا. اذان گرامی، اب یہ ہر جگہ پہ آپ کو کردار دوبارہ جو نا ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، وہی کردار آپ کو نظر آ جائیں گے. ایک آدمی خدمت کرتا ہوا وہی نظر آئے گا. تو ہر جگہ پہ کردار مسلسل آتے رہتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی کے کردار موجود ہوتے ہیں کہ آپ کے معاون بھی ہوں گے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے، آپ کے مددگار بھی ہوں گے، آپ کے ہر جگہ پہ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ خدمت کرنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ کون حامی کون. تو یہ اسی طرح سے آپ حکمرانوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تب مامون نے، اب وقت گزر رہا ہے، تو مامون نے کہا کہ بھائی کون ہے؟ تو کہا ان کو کسی بھی طرح سے لے آؤ. کہاں؟ خراسان لے آؤ. مشہد میں حکومت نہیں تھی، مشہد کا نام تھا توس، خراسان صوبہ. صوبہ اب یہ خراسان ایک حصہ ایران کے پاس آ گیا اور کچھ حصہ اس کا افغانستان میں چلا گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ جب خراسان روایت میں آئے تو لازمی نہیں ہے کہ صرف ایران کا ہو. میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ صرف ایران کا ہے. بہت سے علماء سے میری اس کی ڈسکشن ہوا قم میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ امام نے جب خراسان کہا ہے تو پھر خراسان ہے، تو اس کا پورا کہیں سے بھی، مثال کے طور پہ خراسانی آئے تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو مشہد مقدس میں تلاش کریں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، چلیں گے نا. رضانے گرامی، اب تاریخ عراق میں یہ ملتا ہے کہ آپ خود، کیونکہ تمام آئمہ علیہ السلام مسجد سہل مسجد کوفہ میں آئے ہیں، تمام انبیاء بھی، تو امام رضا علیہ السلام حجاز سے، یا جو آج سعودی کہہ لیجیے حکومت کہلاتی ہے، اس سے ایران کا بارڈر نہیں ملتا، عراق کا بارڈر ملتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر امام عراق کے تھرو ایران گئے. بات پہنچ رہی؟ تو امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس نے مامون نے فوج بھیجی، لشکر بھیجا کہ ان کو لے آؤ خراسان، مغرب اور یہ سارا جو علاقہ تھا جہاں پہ اس کی پایتخت تھا یا اس کا کیپٹل تھا، کہ یہاں لے آؤ اور ان کو میں اپنی نظارت میں رکھوں گا، ولی عہد بنا لوں گا، اور جاؤ جا کے ایک لشکر کو بھیجا کہا جاؤ ان کو لے آؤ، اور کہا اماریوں میں چھپا کے لے کے آنا اور شیعہ علاقوں سے نہ لانا. کہا اماری میں کیوں جبکہ وہ مرد ہیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے وزیر نے بتایا کہ جو انہیں ایک دفعہ دیکھے وہ انہی کا ہو جائے. تو پھر انہیں کوئی نہ دیکھے. دیکھیں کتنے مکار و عیار سے کہا کہ ان کو پھر کوئی نہ دیکھے. دوسرے شیعہ علاقوں سے نہ لانا، کیونکہ یہ تو 72 کے سیاحت میں قیام کر لیتے ہیں. اب بات پہنچ رہی ہے؟ شیعوں کے اندر جذبہ ہے تو یہ 72 بھی ہوں تو یہ قیام کر لیتے ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے. تو اب امام رضا علیہ السلام کے یہ پہنچے لینے کے لیے، جب مدینے آئے تو مولا نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، جس طرح سے جناب امیر ہمارے جد مولا علی جانتے تھے جب وہ جا رہے تھے کوفے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سے سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، میں بھی جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، یہ مجھے زہر دے دے گا، یہ میرا آخری سفر ہے. بہن بھائی سب مل کے رونے لگے. سب سے زیادہ جو مولا امام رضا سے محبت تھی وہ حضرت معصومہ کو، حضرت فاطمہ معصومہ کو. میں پھر انشاءاللہ آخر میں مسائل میں تفصیل سے پیش کروں گا کہ تاریخ میں بہت سی بہنیں گزری ہیں جن کو بھائیوں سے بڑی محبت تھی. تو انشاءاللہ اختتام پہ پھر، تو اب یہ مولا امام رضا علیہ السلام چلے اور انہوں نے ماریوں کا اہتمام کیا. اب کون سب کے سب کس کے لوگ ہیں؟ مامون کے، مامون کے لوگ ہیں، اسی کے سپاہی، اس کے فوجی. سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ. اب جب سفر میں وہ بار بار امام کی نمازیں دیکھ رہے تھے، عبادتیں دیکھ رہے تھے، تہجد دیکھ رہے تھے، امام کی قرآن کی تلاوت دیکھ رہے تھے، تو وہ جتنے جاسوس سے دل سے امام رضا کے ہو گئے تھے. کئی لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، کئی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو اب امام رضا علیہ السلام نے سب کے دل جیت لیے تھے، وہ سب کے سب سفر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مامون نے جب بلا لیا تو فوراً امام کا استقبال کیا. بہرحال آپ کے ذہنوں میں حدیث سلسلہ تو ذہب ہے کہ جب نیشاپور میں روکا گیا کہ 16,000 محدثین نے روکے امام سے سوال کیا کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا کے بیان کر دیجیے، تو امام واحد اسے کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذهب، سونے کی چین آف نریشن، کہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے الفاظ نہیں صرف سلسلہ سند کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار پہ پڑھ دی جائے اسے شفا مل جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کہاں پریشان حال پہ پڑھ دیا جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی دعا مانگنے لگے تو اس سلسلہ حدیث کا واسطہ دے دے دعا قبول ہو جائے گی. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ واحد حدیث ہے جس میں سب کے سب معصوم ہیں، بیان کرنے والے سب معصوم ہیں. امام رضا فرماتے ہیں میں اپنے بابا سے بیان کرتا ہوں، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، وہ میرے دادا سے بیان کرتے ہیں جعفر صادق. تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول خدا جبرائیل سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امنہ من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. مولا نے یہ جملہ کہا، اور بڑے بڑے محدثین امام کی اونٹنی کے ناکہ کو، یعنی اس کی مہار کو پکڑے تھے. امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو. 16,000 قلم چل رہے تھے یا 18,000، سب لکھ رہے تھے. سب نے کہا کیا مطلب؟ یعنی بس لا الہ الا اللہ کہیں اور جنت ہے؟ امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا. امام نے کہا حدیث روکو میری اس اونٹنی کو، اماری کا دوبارہ پردہ ہٹایا. جیسے رخ رونق باہر نکالا، امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہوں. بھائی یہ امام مشہد جانے سے پہلے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی امام مشہد پہنچے مامون استقبال کے لیے آیا، بہت سے پہنچ گئے استقبال کے لیے آیا، کا فرزند پہلا دن ہے امام کا، اتنے طولانی سفر کے بعد پہنچے، کا فرزند رسول آپ کو میرا ولی عہد بننا ہوگا. امام نے کہا اگر بننا ہوگا تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ بھائی اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اور اگر پوچھ رہا ہے تو میں مانتا نہیں، اگر میری رائے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر زبردستی ہے تو جو مرضی ٹائٹل لگا دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی اگر تم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، تم نے کہا آپ کو بننا ہے، تو پھر تو جو مرضی لکھ دے، اور اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں. کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا. مولانا کہا کیوں قبول کرنا ہوگا؟ بھائی مجھے قبول نہیں ہے، میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا. کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا، ولی عہد یعنی کراؤن پرنس، میرے آپ کو کراؤن پرنس. امام نے کہا میں تیری ولی عہدی قبول کیوں کروں جبکہ میں خود جانتا ہوں میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں گا، تو ہی تو زہر دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا کیوں ولی عہدی قبول کروں؟ کہا نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہوگی. امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میری شرط ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اس کا بڑی آسان شرط ہے، قبول ہے. نہیں پہنچا سکا. آپ سب لوگ میرے پاس آئے اور کہیں کہ مولانا آپ ہمارے قاضی بن جائیں، آپ سارے فیصلے کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں قاضی بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. تو بھئی یہ کیسی قضاوت کے فیصلہ کچھ نہیں کریں گے؟ تو امام نے کہا ولی عہد بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. کہ امام کے نام سے سکہ جاری کر دو، سب جگہ اعلان کر دو. اب امام یہ حدیث سلسلہ تو ذہاب فرما کے اس لیے جا رہے تھے کہ اسے سمجھ میں آ جائے تیری ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے. میں تو توحید کی شرائط میں ہوں، میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ مامون جیسوں کی ولی عہدی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تو اذان گرامی، اب یہاں پہ امام علیہ السلام کی، اس نے دیکھا کہ بھئی امام کو محل میں رکھ لیا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو بتا دیا میں تمہارا خلیفہ ہوں، یہ میرے ولی عہد ہیں. اب جو انہیں مانتا ہے وہ مجھے ماننے لگے، بلکہ ہو برعکس رہا، جو میرا بھی ماننے والا وہ ان کا ہوتا جا رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. بھئی یہ تشیع ایران میں امام رضا کے صدقے میں پھیلا. یار جو سارے شیعہ ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کا کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے. اجانے کے نام کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا بھی جاسوس بٹھا دو، ابھی آپ کے محل میں رہ رہے ہیں، جاسوس تو دوسروں کے یہاں ہوتا ہے. کہا ہے میرے محل میں، لیکن یہ ہے میں ہوں. وہ خود کہہ رہا تھا ہمارے میں فاصلہ ہے، یہ بلا فصل نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے دانے گرام؟ یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا میں نے ولی عہد بنا دیا ہے کہ خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن یہ میرے بلا فصل نہیں ہے، ان میں مجھ میں فاصلہ ہے، بلکہ فصل الخطاب ہے. اب یہ عربی کا جو جان سکتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ فصل الخطاب یعنی جو بالکل واضح فرق ہو سے کہا جاتا ہے فصل الخطاب، یہ بڑا کلیئر ڈویژن ہے. تو اس نے کہا کہ بھی میرا محل ہے، میرا دربار ہے، سب کچھ، پھر بھی جاسوس بیٹھے. اب کیا ہوا؟ جاسوس دن رات بیٹھنے لگے، صبح سے دوپہر تک ہی بیٹھے گا، پھر دوپہر سے شام تک ہی بیٹھے گا، پھر رات ہی گزارے گا. مختلف جاسوس بیٹھنے لگے, جتنے جاسوس امام رضا کی جاسوسی کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سب شیعہ ہوتے چلے گئے, پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب وہ پوچھنے لگا کہ بھئی کیا کرتے ہیں یہ, تم جاسوسی کرتے ہو کیا کرتے ہیں؟ کہ رات میں تہجد پڑھتے رہتے ہیں. کبھی ان کے پاس کوئی آتا جاتا تو نہیں ہے, یہ کوئی پیغام تو نہیں دے رہے, کوئی مجھے ٹاپ اپ تو نہیں کرنے والے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بغاوت تو نہیں ہونے والی. پتا چلا کہ میرا جو ہے سر قلم کروا دیا کہ ان کی تو بد دعا بھی لگے تو ایسی. کبھی دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہ دعائیں اپنے ہی انداز سے پڑھتے ہیں. کہ دعا کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ جب دعا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے دعا بنی ہی ان کے لیے ہے. دوسرے جاسوس سے پوچھا کہ رات میں تو دعائیں ہیں, قرآن ہے, تہجد ہے, تم دن میں ہوتے ہو, تم کیا کرتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں یا نماز میں ہوتے ہیں یا قرآن میں یا ذکر میں. کہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب تیسرے سے پوچھا بھی تو بعد میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی نماز میں ہوتے ہیں. کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے نماز آ ہی ان کے لیے ہے. نہ ان سے بڑا کوئی عابد, نہ ان سے بڑا کوئی قاری, نہ ان سے بڑا کوئی ذاکر, نہ ان سے بڑا کوئی زاہد. ساری کائنات لگتا ہے انہی کے گرد گھوم رہی ہے. زہد و عبادت انہی کا ہے, قرآن انہی کا ہے, سب کچھ انہی کا ہے. اب مامون اور زیادہ پریشان کہ یہ میرے جاسوس بھی لگتا ہے اسی کے ہو چکے ہیں, جاسوس میرے ہیں, تعریفیں ان کی. تو اس نے کہا کیا کروں ایسا کہ کسی طریقے سے یہ ان شیعوں کی نظروں میں گر جائیں. بے قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے, سچائی مٹنے نہ پائے. تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہا بھئی سوالات کرو, اس طرح سے سوالات کرو کہ کہیں نہ کہیں کسی سوال میں پھنس جائیں یا کوئی ایسا جواب دے دیں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. یہاں تک کہ شیخ مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ جتنے آپ جانتے ہیں نا اکثر حکمران بیچارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں, پتہ نہیں میں اب چاہے وہ کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, خلیفہ ہو, وہ ہمیشہ در آل محمد پہ جھکتے نظر آئیں گے. یہ کہتے بھی نظر آئیں گے ہمیں کتاب کافی ہے, اور جب کتاب حل کرنی ہوگی تو علی کے در پہ نظر آئیں گے. بات واضح ہو رہی ہے ذرا گرا. تو اب وہ کہاں کہ کیا کیا جائے, اگر سوالات کیے جائیں. یہاں تک شیخ مرتضی کہتے ہیں کہ اکثر یہ خلفاء ظاہر کچھ زیادہ جانتے جانتے تو تھے نہیں, تو کہا لیکن سب سے جو قابل خلیفہ گزرا ہے وہ مامون. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو دو سال امام رضا کی صحبت میں گزارے تھے, بحثیں سن سن کے, علمی گفتگو سن سن کے اچھا خاصا قابل ہو گیا تھا. تمام اپنے اس زمانے کے مفتیوں سے کہتا تھا سب مقابلہ کرو, بس یہ تصور کرو میں شیعہ ہوں, مجھے ہرا لو. اور اکیلا تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے علماء کو اکیلا خود مفتیان کو سب کو ہرا دیتا تھا مناظرہ. پھر کہتا تھا میں تو بنا ہوا شیعہ ہوں, تم میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بھائی میں تو صرف پریٹینڈ کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں, میں شیعہ تو نہیں ہوں. جب پریٹینڈ شیعہ اتنا مضبوط ہے سوچو شیعہ کیسا ہوگا. تم مجھے نہیں ہرا پاتے ہو, تمہاری تیاری ہی نہیں, اور تیاری کرو. یعنی خود تیار کرتا تھا مناظرے کے لیے اور سب کو خود ہرا دیتا تھا. تو اب کیا کیا اس نے کبھی کیا کیا جائے, کبھی سوالات ایسے ہوں تو مختلف انداز سے سوالات کرتا رہتا امام سے, یہ کبھی وہ کبھی. میں ایک دو اس کے سوالات اور ایک دو اور امام کے تھوڑے سے مناظرے اگر سنیں چلیں گے سب. تو ایک دن کہنے لگا کہ فرض, اب یہ آج تک علماء اس کی جو ہے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں, میں نے ابھی بھی پڑھی ہیں, کہ سب علماء کہتے ہیں اس امام کے فرمان کی تفسیر کیا ہے. 1400 سال گزر گئے اور بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کہ امام نے ایک جملے سے مامون کا مناظرہ ہرایا. اب وہ سنیں گے اگر مناظرہ 3-4 جملوں کا مناظرہ ہے کہ یہاں سے امام نے پیش کیا, یعنی اس نے سوال کیا امام نے جواب دیا, پھر اس نے اعتراض کیا امام نے جواب دیا, اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب اس سے بھی پتا تھا میں کیا اعتراض کر رہا ہوں اور امام اس کے ذہن کو پڑھ کے جواب دے رہا ہے, تبھی تو خاموش ہو گیا کہ بھئی مناظرہ اور آگے نہ بڑھے, ایسا نہ ہو کہ سارے دربار کو سمجھ آ جائے بحث کیا ہو رہی ہے. تو اس نے کہا فرزند رسول علی کے بلا فصل ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ علی کی افضلیت پہ, کہ بھئی آپ کتنا افضل ہیں تو اس لیے انہیں کو ہونا چاہیے تھا, اگر افضل ہیں تو ان کو ہونا چاہیے تھا, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا نے کہا آیا مباحلہ ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم, علی نفس رسول ہے, توجہ نہیں ہے مجمع کا, علی نفس رسول ہے, نفس رسول. بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں آیا مباحلہ بس ایک ہی آیت سارے رافضیوں کے لیے کافی ہے علی کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے. کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا، میں نہیں ثابت کر سکا. توجہ کیجئے گا، نفس رسول. بھائی آپ مثال کے طور پہ اگر کبھی کسی عرب ملک میں جائیں نا، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا دو چار لفظ سکھا دیں تاکہ شاپنگ خود کر لیا کروں. تو اب وہ ایک جگہ کھڑے تھے، کہیں گے آپ ترجمہ کیجئے گا، میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو بات ہونے لگی تو کہنے لگے، میں نے ان کو بتایا کم یعنی کتنے میں ہے، کم ہار رہا ویسے تو میں پورا تو نہیں سیکھ سکتا تھا، جو میں نے ایک آدھے لفظ کو میں نے کہا کم، اسے پوچھ لیا کرو، یہ اردو فارسی والا کم نہیں ہے یعنی عربی والا، کہ کتنے میں ہے، اس نے کہا کم. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اتنے میں ہے، اس نے کیلکولیٹر پہ لکھ کے دیا. وہ سات ہزار کا پوچھا کم، کہہ رہے نفس و شے، نفس و شے نہیں ہے لوگ، وہ جو پچھلے کی قیمت بتائی تھی وہی اس کی بھی ہے. توجہ. تو عربی میں جب کہنا ہو کہ یہ ویسا ہی ہے تو کہتے ہیں نفس، نفس. بھائی اللہ نے کہا علی نفس رسول ہے،
سب کا مولا
علی،
ہم سب کا آقا علی، ہم سب کا رہبر علی، ہم سب کا شافی علی، سارا کے شوہر علی، اسنین کے بابا علی، جامع کا کعبہ
علی،
مولود کعبہ
علی،
عیسیٰ سے پوچھا
علی،
عیسیٰ بھی بولے
علی،
آسمان پکارا
علی،
زمین بھی بولی
علی،
ماتا ہے خیبر
علی،
ذاتی ہے قوصر
علی،
شافی ہے محشر
علی،
مولا ہے قنبر
علی،
آقا ہے ابو
علی،
بٹوں تو سہارا
علی،
روبوں تو کنارا
علی،
نبیوں نے پکارا
علی،
نبیوں کا تارا
علی،
چنگیوں کی چہک میں
علی،
پھولوں کی مہک میں
علی،
ہر سچی بات میں
علی،
ہجرت کی رات میں
علی،
سلامات سلام میں
علی،
زور سے بولو
علی،
مل کے بولو
علی،
جھوم کے بولو
علی،
تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر
علی، علی توجہ فرما رہے ہیں، سلامت رہے، توجہ فرمائے زانی کرام. تو اب یہاں پہ جناب امیر المؤمنین کو اللہ نے کہا کہ نفس رسول، تو مولا نے کہا آیا مبہلہ دلیل ہے کہ علی سب سے افضل ہے، تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی عرب زبان تھا عباسی تھا، تو اس نے کہا کہ لولا ابناءنا، اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کا، میں آپ کی بات مان لیتا، توجہ، میں آپ کی دلیل کو مان لیتا اگر آیت میں ابنا انا نہ آیا ہوتا، ہمارے بیٹے تو علی داماد ہیں بیٹوں میں آتے ہیں. مولانا کا میں تیری بات مان لیتا اگر نساء انا نہ ہوتی. غور فرمایا جانے کی رہا، میں نے کہا آج تک علماء توجیحات لکھ رہے ہیں کہ مولا کے اس جملے کا معنی کیا، وہ خاموش ہو گیا کہ اب نہیں بحث کروں گا. تو علماء کہتے ہیں یہاں مولا نے، بھئی اس نے کہا بھئی ابنانا میں آ گئے علی، تو مولا نے کہا ہم میں تیری بھی مان لیتا لولا نسانا، اگر نسانا نہ ہوتی. تو آج تک علماء میں اختلاف ہے، ایک بات میں خود سمجھاؤں اگر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ تو پورے قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں قرآن میں، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر ابنانا کے ساتھ نساءنا آیا، بناتا نہیں، بھائی ابنا یعنی بیٹے، اس کے مؤنث ہے بنات، ابنا کی جگہ آنا چاہیے بنات. جہاں جہاں قرآن میں ابنانا ابنا آیا ہے تو اس کے ساتھ اگر نساءنا نساء آیا ہے تو وہاں نساء بیٹیوں کے معنی میں ہے، بیٹیوں کے معنی میں، بیویوں کے نہیں. توجہ بھائی، میں یہاں پہ آج جلدی سے پیش کر دوں کہ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، فرعون یذبحون ابناءکم، فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وہ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو نہیں بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو اللہ نے ازواج کو بلایا ہی نہیں تھا، بیٹیوں کو بلایا تھا، اس لیے سید آ گئی. اللہ بھی جانتا ہے ازواج کا کام ہی نہیں ہے، یہاں جو خون ہو بس وہی آ سکتا.
سبحان اللہ،
بھائی بات پہنچ رہی ہے جانے کی بات. تو یہاں پہ اللہ نے بلایا ہی بیٹیوں کو. پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی ثابت کر دی کہ یہاں پہ بیٹیوں کو بلایا تھا, ایک بیٹی کا لے جانا بتا رہا ہے اور بیٹیاں نہیں تھی. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ باقی لبالک تھیں, خونی بیٹیاں نہیں تھیں, پالی ہوئی بیٹیاں تھیں. اذان گرامی, اب یہاں امام علیہ السلام کے یہ ابھی میں نے صرف ایک مناظرے کو پیش کیا ہے, میں تو سوچ کے کچھ اور بھی آیا تھا. اگر چلیں گے میرے ساتھ ہو تو اب مامون جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایک ایک لفظ میں ایک ایک جملے کے اندر پورا پورا مناظرہ جیت لیتے ہیں, تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے. تو اس نے بڑے بڑے علماء کو تیار کیا, میں نام نہیں لیتا ہوں, بڑے بڑے اس زمانے کے, اب جو بھی اب آپ کہہ لیجیے ٹائٹل لگانا چاہیں, تو جو بھی وہاں پہ اس زمانے کے مفتی رہے ہوں گے ان کو بلاتا رہا. اب وہ بھی کہا بھائی دھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا, کہ ڈائریکٹ کہو گے مناظرہ کر رہا ہوں تو تمہاری بھی شرمندگی ہوگی اور میری بھی. تو طریقے سے بات کر رہے, طریقے سے بات بھی کرتے. امام علیہ السلام اس طرح سے شافی جواب دیتے, اس نے کہا بھائی یہ تو دو سال میں جتنے میرے درباری تھے وہ سب کے سب ان کے ہو گئے, اور پورے کے پورے خراسان میں تشیع پھیلتا چلا جا رہا ہے, کیا کیا جائے. وزیر سے بحث کرنے لگا کہ کوئی منصوبہ بناؤ. کہا بھائی بادشاہ سلامت ایک تو قحط پڑا ہوا ہے, تو ماہرین موسمیات, یہ آج کے جیسے ماہرین موسمیات نہیں, یہ کہتے ہیں کل بارش نہیں ہوگی ہو جاتی ہے. میرے تو کئی ایسے اتفاق ہو چکے ہیں کہ انسان تیاری کر لیتا ہے, اکثر ایکوریٹ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ماہرین موسمیات نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس پہلے مشینیں نہیں تھیں تو ہم اندازے سے ہی بتاتے تھے, اب مشینیں آ گئی ہیں تو مشینوں سے ایکوریسی آ گئی, تو بغیر مشین کو جو نہ بتا سکتے ہوں وہ کیا ماہر موسمیات ہوا. پھر مشینیں تو ہمیں سکھا دو تو ہم بھی چلا لیں گے. پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں, اس زمانے کے جو ماہرین تھے وہ واقعا ماہر تھے, پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ اس نے کہا بھائی ذرا سارے ماہرین کو بلاؤ, موسمیات کے ماہرین آئے. کہا بھائی یہ پورے سال بارش نہیں ہوئی, کب ہوگی بارش؟ کہا کہ حضور یہ سال بھی سوکھے کا سال ہی جائے گا, اس میں بھی ڈراؤٹ ہی رہے گا, اس میں بھی بارش نہیں ہوگی. کہا اطمینان کر لو, پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر لو. کہا دور دور آثار ہی نہیں ہے بارش کے, ماہر لوگ تھے اس زمانے کے. کہا مطمئن لو سب, کہاں کہ اوروں سے مشورہ کر لو. سب سے پوچھا گیا, سب نے کہا بھائی اس سال بارش نہیں ہے. اس نے کہا بھائی بہت ہی اچھا, بارش تو ہونے والی نہیں ہے, ذرا ہمارے ولی عہد سے کہو کہ نماز استسقاء پڑھیں اور دعا مانگ دیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے سب کو اپنے ہی جیسا سمجھ رکھا تھا. تو کہا کہ بھائی ایک مطلب ہمارے ولی عہد سے کہو دعا مانگ دیں, امام رضا علیہ السلام سے کہو. تو فوراً اس کے دربار سے ایک آدمی گیا, کہا فرزند رسول سال سے زیادہ گزر چکا ہے بارش نہیں ہوئی, اگر آپ بارش کی دعا مانگ دیتے, نماز استسقاء پڑھ دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. مولا نے کہا آج نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے, تین روزے رکھتے ہیں پھر نماز استسقاء پڑھتے ہیں, تو میں بھی تین روزے رکھوں گا اور پھر اعلان عام کر دینا تیسرے دن نماز استسقاء پڑھوں گا. مامون نے کہا یہ تو ہمارے حق میں جا رہی ہے بات, ہم تین دن تک پورے خراسان میں اعلان کرا دیں گے, دور دور اعلان کروا دو یہ نماز پڑھانے والے ہیں. توجہ. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بارش تو ہونی نہیں, جہاں تک ہو سکے بات پھیلا دو. اس نے ہر گاؤں بستی میں اعلان کرا دیا, چھوٹے بڑے شہروں میں, فرزند رسول امام رضا نماز استسقاء پڑھانے والے ہیں, جو آنا چاہتا ہے آ جائے, جو نہیں مانتا تھا وہ امتحان کے لیے آ گیا, جو مانتا تھا وہ عشق میں آ گیا, جو مانتا تھا وہ عشق میں آ گیا. سارا خراسان جمع, مامون بہت خوش دربار میں بیٹھا ہے, موسمیات کے جو ماہرین تھے سب کو لے کے بیٹھا رہا. کہا بیٹھے رہو, انہیں بھیج دو. امام نے کہا جتنے لوگ آئے ہیں اکیلے نہ آئے, بوڑھوں کو بھی لے آئے, بچوں کو بھی لے آئے, خواتین کو بھی لے آئے, اباؤں کو الٹ دو, خواتین سے کہو سروں پہ برقعے لیں, جانوروں کو گھروں سے نکالو, سب میرے ساتھ آ جاؤ, ہم شہر میں نماز نہیں پڑھیں گے, باہر صحرا میں نماز پڑھیں گے. امام ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع کو لے کے آئے, ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر, سارا مجمع کہنے لگا کہ ارے ہمارے دل دہل رہے ہیں, جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زمین سے پہاڑوں سے لبیک کی صدایں آتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا ان کی نماز عام نماز نہیں ہے, لگتا ہے کہ رسول خدا آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے تکبیرات کہنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے اللہ اکبر نماز شروع کی, سارے مجمع نے نماز پڑھی, جیسے ہی مجمع بیٹھا تو دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں, سب اٹھ کے بھاگنے لگے. مولا نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں, سات والی بستی کے لیے نہیں ہے مجمع, نہیں مجمع نہیں ہے اس وقت. امام نے کہا یہ جو اب آ رہے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں, سات والی بستی کے لیے ہیں, میں جب تک نہیں کہوں گا تمہارے بادل نہیں آئیں گے, بیٹھے رہو میری بات سن لو, میں تعارف کروا دوں کون ہوں. امام نے تعارف کروایا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ, امام نے جیسے ہاتھ اٹھایا امام نے کہا یہ جو بادل ہیں تمہارے لیے ہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ بارش برسے گی۔ جیسے ہی سارے لوگ واپس اپنے اپنے بستیوں میں شہروں میں پہنچے، مامون نے ماہرین موسمیات سے کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی، بارش ہو گئی۔ کہا خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ ان کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔ مامون نے کہا تم نے مجھے تو بتا دیا، عوام کو نہ بتانا کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ بارش ہے۔ امام نے اس انداز سے دعا کی کہ پورا کا پورا خراسان سیراب ہو گیا، سب کی سب جگہوں پہ بارش ہونے لگی۔ ایک ایسی بارش ہوئی عزیزان گرامی، میں ایک اور پہلو کو اگر ہے نا وقت تو بھی چلے، امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بابات بلند سلوات رہے ہیں، پھر بھی بس بھی ایک آخری پہلو کو مولا کی زندگی سے پیش کروں گا۔ تو امام جو ہیں ان کا بھی پورے اس عراق کے حصوں سے گزر ہوا، جب خراسان میں مقیم ہو گئے، مامون نے اب دیکھ لیا کہ بھئی جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے مناظرہ ہروا دوں، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام اور رتبہ ان کے شیعوں پہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور بلکہ جو انہیں نہیں مانتے وہ بھی ان کے علم کو دیکھ کے انہی سے متاثر ہو کے ان کے دین پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مذہب پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مکتب پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن وزیر کے ساتھ بیٹھا، کہا بھئی کوئی ایسا بڑا منصوبہ لاؤ، کہ یہ چھوٹے موٹے منصوبے تو سب ناکام ہو چکے، کہ بھئی یہ ایک ہی دفعہ میں ہم ان کو ان کے شیعوں کی نظروں میں گرا دیں۔ تو کہنے لگے حضور میرا یہ منصوبہ ہے کہ اگر ہم لوگ تمام کے تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں ان کے تمام بڑے علماء کو دعوت دیں، جو سب سے قابل اور سب سے بڑے علماء، اور وہ سب آ جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی کتابوں سے ان سے مناظرہ کریں، بحث کریں، کسی ایک سے تو ہاریں گے، بس وہی ان کے شیعوں کے لیے ہم ہمیشہ تانا دیتے رہیں گے، تمہارے امام اس عالم کا جواب نہیں دے سکے۔ مامون کا بہت اچھا منصوبہ، تمام ادیان عالم کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی، تو کہا بھئی جو اسقف اعظم ہے آرچ بشپ اس زمانے میں، جو پوپ، کیونکہ آرچ بشپ تو بھی ہے اصطلاح ہے پروٹیسٹنٹ چرچ کی، تو کہا کہ جو سب سے بڑا ان کا جو بابا کہلاتا ہے، اسقف اعظم کہلاتا ہے، کہ اس کو بلا لو، اس سے کہو اکیلا مت آئے، کتابیں بھی لے کے آئے اور اپنے بڑے بڑے علماء کو ساتھ لے کے آئے جو اس کی مدد کریں مناظرہ کرنے میں۔ اب یہاں اکیلے امام رضا مناظرہ کریں گے، وہاں سے تمام جو اس زمانے کے جو رائج دین و مذہب تھے وہ سب آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کرسچنز کا جو سب سے بڑا اسقف اعظم، جو سب سے بڑا ان کا بشپ ہوتا تھا اس کو۔ کہاں یہودیوں کا رأس الجالوت چیف ربائے، اس کو دعوت دے دی جائے، سن رہے نا حضرات، ان کے چیف ربائے کو بلا لیا جائے، اور جو سابعین ہیں ستارہ پرست ہیں ان کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو، عمران سابعی کو بلایا، اور اس زمانے میں جو آتش پرست پارسی کہا جاتا ہے جنہیں، تو جو زرتشت ہیں زورسٹرینز، ان کے بڑے بڑے علماء کو، ہندوؤں کے بڑے علماء کو، جتنے ادیان عالم تھے، پھر جتنے مسلمانوں کے فرقے اس زمانے میں رائج ہو چکے تھے، صوفیوں کے اور جتنے بھی دوسرے، سب کو بلا لو، کہا سب سے کہو تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں، اور کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا کہ تیاری ہو رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھائی ہم ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے لشکر کتنے ہزار کا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ میدان گرامی ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں، ہم ایسوں کو نہیں مانتے کہ جو بتا ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے مرغی نظر نہ آئے۔ اب نام نہ کہلائیے گا، میدان گرامی تاریخ ہے، تو میدان گرامی اب یہ سب کے سب لوگوں کی تاریخ ہے، میں نام کسی کے بھی نہیں لے رہا ہوں، اور کیونکہ بہرحال نام میں مناسب نہیں ہے تو پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا، میدان گرامی اب یہ سب ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دو، امام کو پتہ نہ چلے۔ تو ایک دن وہ سب کے سب پہنچ گئے، کبھی آہستہ آہستہ جب تک سب آئیں گے جتنے علماء ہیں تب تک ان سب کا اہتمام کرو، رک جائیں، ہمارا کھانا پینا ہماری طرف سے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی مامون نے، کبھی آپ لوگ تیاری سے، کہا ہم سب کو عربی نہیں آتی، ہم اپنی اپنی زبانوں میں، کہیے تو بہت ہی اچھا، ہمارے ولی عہد عرب ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں، جو ہمارے ولی عہد ہیں امام رضا وہ تو عرب ہیں، ان لوگوں کو عربی نہیں آتی، انہیں ان کی زبان نہیں آتی، تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ وہ پوچھتے پھریں گے بھی کون سی زبان بول رہا ہے، انٹرپریٹر تو بلاؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں جو ہر زبان میں، ہر عالم سے بات کر سکیں، جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے، جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال آئے اسی کتاب سے جواب پیش کریں۔ تو اب ایک مرتبہ بہت خوش ماموں کا، سب کے سب آ گئے، یہ تمام علماء موجود ہیں، جب سب جمع ہو گئے، کبھی آج مناظرہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے آ کے تخت پہ بیٹھا، اور امام ہمیشہ کہا کرتے تھے میرے لیے تخت مت لگاؤ، ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے، ہمارے لیے ممبر لگواؤ، اور کہا تھوڑا فاصلے سے رکھو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تخت سے ملا ہوا ممبر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ممبر لگا دیا کہ بس بھائی میں سارا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو اس نے جب سب کو بلا لیا، سارے گروہوں کے اندر دستہ بدستہ کھڑے ہو گئے پورے کے پورے اس دربار کے اندر، اور سب اپنی کتابیں لے کے آئے ہوئے تھے، کبھی سب لوگوں کی تیاری ہے بھائی اپنوں سے نہیں، یعنی کتنا مخلص ہے اسلام سے یہیں سے پتا چل جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کہا آپ لوگوں کی سب کی تیاری پوری ہے، آپ لوگ تیاری کر کے آئے؟ کہا ہاں سب کی تیاری ہے۔ ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ، اچھا جسے بھیجا تھا وہ تقیے میں تھا، یعنی وہ بھی اندر سے شیعہ ہو چکا تھا، اب جیسے اسے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ، اب وہ دوڑتا ہوا بہت تیزی سے ہانپتا کانپتا پہنچا مولا کی بارگاہ میں، کہا فرزند رسول آپ کو دربار میں مامون نے بلایا۔ امام مسکرائے بڑے اطمینان سے، امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے؟ کہا فرزند رسول دربار میں پورے دنیا کے ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں، مناظرہ ہونے والا ہے۔ تو امام نے کہا کیا بات ہے، مناظرہ اگر ہونے والا ہے تو تو گھبرا کیوں رہا ہے، تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے کیا؟ تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا یہ گھما پھرا کے بات ایسی کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ نکلتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں تمام علماء کو انہی کی کتاب سے انہی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ تو کہا کہ مولا بل آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہیں؟ مولا نے کہا ہاں، اب یہ بتا کہ ہمارے شیعوں کو اندازہ ہے کہ اس نے مناظرہ کیوں بلایا؟ مولا نے کہا کہ بھی تم کھل کے بتاؤ۔ کہا فرزند رسول اگر برا نہ منائے تو سچ سچ بتاؤں؟ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، ہمیں چاپلوسی پسند ہی نہیں، چاپلوسی سمجھتے ہیں نا، کہا مولا نے کہا مجھے چاپلوسی نہ کرو کہ بھئی جھوٹ بولوں گا خوش آمد کروں گا، تو مولا نے کہا کھل کے بات کرو۔ کہا مولا یہ آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا بس یہی میں چاہتا تھا میرے شیعوں کو پتا ہو، یہ میرا مخلص نہیں ہے کہ ولی عہد بنا دیا ہے تو میں جیت جاؤں، نہیں یہ چاہتا ہے بھئی میرے شیعہ بابصیرت ہوتا ہے، پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں، وہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتا ہے۔ ہم اس کو شیعہ نہیں مانتے جو کسی کو سازش کو نہ سمجھے، ہر سازش میں استعمال ہو جائے، وہ ضعیف العقیدہ شیعہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کی رام؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھی چلو اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، وقت تمام ہو چکا، دو جملے پیش کروں گا کہ امام کیسے آئے ہوں گے دربار مامون میں۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبالی ہوگی، امامت کی ابالی ہوگی، عصمت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرا کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ امام نے ایک مرتبہ نالین زیب تن کیے، جیسے امام چلنے لگے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جہاں سے لبیک کی صدایں آنے لگی۔ مامون کہہ رہا تھا کوئی بھی در نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے، وہ فرزند رسول پردے ہٹاتے ہوئے دروازے کھولتے ہوئے آئیں گے، میں اشارہ کروں گا بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آندھی چلی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سروں پہ سایہ کرنے لگے، وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آئیں گے سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا، فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بات پہنچ رہی ہے جانگیر؟ ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں ہمارا ممبر کافی ہے، امام تشریف لے گئے۔ کہا فرزند رسول یہ کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے سوالات کرنا۔ بات پہنچ رہی، یہ نہیں کہا میں نے مناظرے کی دعوت دی، کہا یہ کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ سے سوالات کر لیں۔ مولا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، مجمع پہ ہیبت طاری ہو گئی، بھائی امامت کی آنکھیں تھی، امام بہت وجیہ خوبصورت ہیبت و جلال۔ امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں؟ اب سب پریشان کہ انہیں اپنے علم پہ اتنا یقین ہے کہ چاہے یہ پہلے سوال کریں چاہے ہم۔ تو ان میں سے عیسائی بولا کہ فرزند رسول ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، تو کیوں نہیں آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا اس میں ہمیں بھی ایک ایک سوال میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہم کتنے پانی میں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. کیا ایک ایک سوال یہ کریں گے تب تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ہم لوگ بھی ذہنی طور سے تیار ہو جائیں گے اور مناظرہ ہو جائے گا. انہیں یہ اندازہ نہیں, یہ ایک ہی سے ایک ایک سوال ہی میں سب کو ہرا دیں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں, وقت تمام تب وقت گزر چکا ہے. تو ایک مناظرہ سن لیجیے. جانے کے ایک مرتبہ اس عیسائی نے جو آرچ بشپ تھا, جو پوپ تھا, اس نے کہا کہ بھئی آپ ہی کیوں نہیں سب سے ایک ایک سوال کر لیتے, ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر پہلا سوال تم ہی سے صحیح. تم نے دعوت دی ہے تو پہلا سوال تم ہی سے صحیح. وہ پریشان کہا یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں, کہ وہ رسول تھے اللہ کے اور بندے تھے. تم کیا مانتے ہو؟ تو اب اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب امام نے کہا میں عبد اور رسول مانتا ہوں. اس نے کہا ہم ابن اللہ مانتے ہیں, ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, سن آف گاڈ. امام نے کہا میں رسول میسنجر اینڈ سرونٹ آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ ابن اللہ. امام نے کہا نہیں وہ اللہ کے بندے رسول. انہوں نے کہا نہیں ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے. ہر دین کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے پانچ اصول دین ہیں, ہم پنجتنی ہیں. تو عیسائی نے کہا ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں, عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں, کرائسٹ از سن آف گاڈ, جیزس از سن آف گاڈ. تو یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. امام نے کہا ہاں تو تمہارا یہ عقیدہ ہے. میں حضرت عیسیٰ کا بہت احترام کرتا ہوں, انہیں مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ بہت نیک تھے لیکن عبادت میں کچھ کم تھے, نماز روزے کے چور تھے. ایک مرتبہ چیخنے لگا کہ کس نے آپ سے کہا, کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں بستر نہیں بچھایا, پوری زندگی جس نے روزے رکھے ہوں تبھی تو دسترخوان نہیں بچھا, اور رات میں پوری رات تہجد میں گزارتے تھے, کبھی بستر نہیں بچھایا گیا. آپ کہتے ہیں وہ عبادت میں کم تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے وہ عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں, حضرت عیسیٰ سے زیادہ عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا. امام نے کہا پھر سن, عبادت کرنے والا عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے, سن آف گاڈ نہیں. امام نے کہا میں نے سوال کر لیا, تیرے سوال کی باری. کچھ دیر سوچتا رہا کہ آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں, ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. جب ابن اللہ کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا تو میں کیا سوال کروں, کسی اور سے بات کر لیجیے. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ یہ سوچ رہے میں ایک ایک سوال کی باری آئے گی, کیا ہوگی بہر. امام نے ایک ایک سوال کے اندر سب کو ڈھیر کر دیا. اب وقت تو تمام ہو گیا, تھوڑا سا جاری رکھو, میں مکمل نہیں کروں گا, وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور سن لیجیے, مناظرہ مکمل تو نہیں کر سکتا ہوں, بہت طولانی. اب امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا, کہا یہودیوں بتاؤ تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, مرسلین کو, بعد والے انبیاء مرسلین کو نہیں مانتے, نہ جناب عیسیٰ کو نہ رسول خدا کو, کیوں؟ تو کہنے لگا کہ بھئی کیونکہ بعد والے انبیاء نے جناب موسیٰ جیسے معجزات نہیں دکھائے. امام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, قرآن میں یہ آیا ہے کہ ان کے دو معجزات تھے, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ید بیضہ, اس میں سے نور نکلتا تھا, دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہ ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے, تورات میں بھی یہی لکھا ہے, ان کے دو معجزات تھے, ید بیضہ اور عصا, اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. امام نے کہا لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے, جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے کمبے ذن ربک کی, مردہ زندہ ہو جاتا تھا, رسول خدا نے تو چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیے تھے. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سننا چاہیں گے اگر. تو امام نے کہا بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. کہا نہیں لیکن یہ بعد والے معجزات ہم نے خود تھوڑی دیکھے, یہ عیسیٰ کے محمد کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے, ان کے ماننے والوں نے بتائے. تو امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات انہیں خود دیکھے نہیں ہے لوگ؟ کیا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات انہیں خود دیکھے ہیں؟ کہا نہیں, وہ تو بھی دیکھے تو خود نہیں ہیں لیکن وہ مستند کتابوں میں آئے ہیں اس لیے مانتا ہوں. امام نے کہا اور اگر میں حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا کے معجزات مستند کتابوں سے ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ جیسے آپ خاموش ہے سارا دربار خاموش ہو گیا. مامون ایک مرتبہ فوراً کہا کہ بہت ہو گیا, ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں. جیسے ہی تخت سے اترا امام نے مسکرا کے اپنے اس شیعہ کو دیکھا, کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. وہ اترا اور چلا گیا. ایک مرتبہ امام نے کہا بھئی اگر میں مستند کتابوں سے بعد والے انبیاء کے معجزات دکھا دوں تو مان لو گے؟ کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا مان لوں گا لیکن ایک شرط پہ, وہ مستند کتابیں ہمارے نزدیک مستند ہوں, آپ کے نزدیک نہیں. بھئی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, آپ کے نزدیک مستند ہے, ہم قرآن کو نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ توجہ بھئی, وقت تمام ہو چکا ہے. امام نے کہا توریت سے دکھا دوں تو مان لو گے؟ تو کچھ دیر کہا کہ ہاں اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا. بعد والے انبیاء کا تذکرہ, ان کے معجزات کا ذکر, اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا. عزیزان گرامی, یہ کتاب التوحید میں مناظرہ موجود ہے. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا اور اس مقام پہ پہنچا تو یقین مانیے کہ دل بالکل اچھل اچھل کے منہ میں آ رہا تھا کہ بھئی توریت, زبور, انجیل تبدیل کر دی گئی ہیں, محرف کتابیں, فیبرک یعنی اس کے اندر چینج آ چکا ہے. اب میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ توریت جو امام رضا علیہ السلام نے جس سے دکھایا تھا, آج کیا پتا انہوں نے نکال دیا ہو, پتا کیا ہے یا نہیں ہے. تو میں نے فوراً, اس زمانے آپ کو پتا وائی فائی وغیرہ نہیں تھے, تو میں فوراً تار لگائی, آن لائن ہوا, جا کے بھی تلاش کروں تو gospel.com پہ گیا, دیکھوں تو صحیح یہ امام کی عبارت کو عربی میں ٹائپ کیا کہ بھی اس طرح سے عبارت توحید صدوق میں لکھی ہے. وہ فوراً عبارت نکل آئی. یقین مانیے کہ میرے ایمان میں اتنا اضافہ ہوا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے توریت سے وہ حوالہ دیا کہ جو 1250 سال کی تاریخ میں کوئی نکال نہیں سکا. خدا کی قسم آج بھی اگر کبھی میری یہودیوں سے بات ہوتی ہے, یہ حوالہ دکھاتا ہوں, کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے دلیل دے کے جاتے ہیں. مکمل کر دوں. اذان گرامی, ایک مرتبہ امام نے کہا, کہا بھئی ذرا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توریت ہے عبرانی میں, ہبرو کے اندر. اب وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. کہا کہ کہاں سے؟ امام نے کہا کہیں سے کھول کتاب. اس نے کتاب کھولی. امام نے کہا دائیں سوے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. امام نے کہا دائیں سوے سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. امام نے پڑھا, اس نے آدھا سوا سنا, پھر کتاب کو بند کیا, توریت کو. کہا ذرا رک جائیں, آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر میں بغیر دیکھے نہ بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا بتا ذرا مجمع کو میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. اس نے کہا یوحنا سے لوگوں, میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے, انہیں حفظ بھی ہے, تلفظ بھی بہتر ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے کہا اب ذرا حبقوق کھول. عزیزان گرامی, یہ مختلف جو چیپٹرز ہیں اس کے, جیسے قرآن میں سورے ہیں تو اس کے بھی چیپٹرز ہیں, مختلف سورے ہیں. امام نے کہا یہ سورہ کھول اور آیات 11 سے لے کے 19 تک سننا شروع کر. اب مجمع دیکھ رہا. امام نے کہا وتجلی ربو کا, میں آپ کو عربی بھی کبھی سنا دیتا ہوں اور انگریزی کی جو گوسپل اور بائبل کے اندر جہاں پہ الفاظ ہیں اس میں, توریت میں, ٹھورا میں, اور پھر اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا اور وقت بھی تمام ہو چکا ہوگا. وقت تو تمام ہو چکا ہے لیکن میں مکمل کر رہا ہوں. اب یہاں امام نے عربی وتجلی آپ اور آپ کے رب نے تجلی پیش کی ہے, الا تور سینا اینڈ یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سینائی. توجہ. امام نے کہا ذرا یہ بتا یہ جو لکھا ہوا ہے توریت میں کہ اللہ نے اپنی تجلی کو یعنی وحی کو نازل کیا, یو لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سینائی, یہ تور سینا پہ کس پہ وحی آئی تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے موسا پہ. امام نے کہا مانتا ہے نا؟ کہا ہاں جناب موسیٰ ہی پہ تو تور سینا پہ وہی آئی ہے. امام نے کہا ہاں, ذرا اگلی آیات کو دیکھنا شروع کر, وہاں پہ لکھا اور پھر بعد والے نبی پہ وتجلی ربک علی جبل سعیر, بعد والے نبی پہ یور لارڈ ول سینڈ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سائر. جبل سعیر کو ماؤنٹ سائر لکھا, جبل سعیر پہ وہی آئے گی. بتائیے جبل سعیر پہ کس پہ وہی آئی؟ کچھ دیر خاموش رکھا, مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا, میری اس پر توجہ نہیں گئی تھی, نہیں تو میں تحقیق کر لیتا. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا, کہا اے عیسائیوں, اے کرسچنز, کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وہی آئی تھی؟ کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آن ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وہی آئے. کہا سنو ابھی بھی تمہارا سورہ 19 آیت 18 اور 19, اسی سورہ کی اگلی آیات کو سن. 18 اور 19 میں لکھا والا جبل فاران, انگریزی میں ترجمہ لکھا تھا آن ماؤنٹ فیرن, فاران کا ترجمہ لکھا آن ماؤنٹ فیرن. آخری نبی پہ وہی آئے گی جبل فاران پہ, بتائیے کس پہ ہے؟ کہا نہیں جانتا. امام نے کہا ایوہ الناس, اے لوگو, تم سب جانتے ہو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے جبل فاران. مکے کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں جبل فاران. اس میں ایک غار ہے, غار کا نام ہے غار حرا. وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے کہا مجھ پہ جبل فاران کے غار حرا میں وحی آئی. کہا بھئی اے یہودیوں کتاب تمہاری سورہ تمہارا آئے تمہاری تذکرہ ہمارے نبی کا اب مانتے ہو؟ اس نے کتاب بند کی کہا جو کہیں گے مان لوں گا، یہ بتائیں یہ آپ کو سب پتا کیسے ہے؟ امام نے کہا بات ختم نہیں ہوئی، وہاں یہ بھی لکھا ہے جیسے موسیٰ کے بارہ موسیٰ کے بارہ اوصیات تھے عیسیٰ کے بھی بارہ ہوں گے محمد کے بھی بارہ، کہا میں مانتا ہوں سب، آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا ان بارہ میں سے آٹھواں میں ہوں۔ توجہ ہے اذان گرامی، وقت تمام ہو گیا اذان گرامی، مولا نے کہا ان بارہ میں سے آٹھواں میں۔ تو جو کہتا ہے کہ بعد والے انبیاء نے معجزات نہیں دکھائے، تو جو معجزہ کہے گا وہ میں دکھاؤں، ان انبیاء کی حقانیت کا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے، میں جو تمام کرنا چاہتا ہوں اس ایک مسئلے پہ، آج میں نے وقت زیادہ لے لیا، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا مختصر کر دوں۔ ایک مرتبہ امام نے کوئی دوبارہ دیکھا مسئلہ، مامون نے کہا کہ آپ فیصلہ دیجیے، امام نے کہا نہیں، میں پہلے دن سے کہہ چکا ہوں میں معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، کہا آپ کو فیصلہ دینا ہوگا، امام نے کہا نہیں۔ تو آنے والے نے کچھ مامون کے خلاف کہا تھا، تو کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ دینا ہوگا، آپ ہمارے ولی عہد ہیں، امام نے کہا کہ زبردستی تو سن جو یہ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ مامون تخت سے اترا چلا گیا، پھر وہیں سے فیصلہ کیا کہ امام کو زہر دوں گا۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ میں بہت سی بہنیں ایسی گزری ہیں جنہوں بھائیوں سے بڑی محبت تھی، آپ جانتے ہیں، بس چند جملے، کوشش کروں گا پانچ سے دس منٹ میں مسائب مکمل کر دوں۔ ایک جناب کلثوم ہے، جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن، کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے انہیں گہوا تابوت میں رکھ کے بہا دیا تو سینے پہ ہاتھ رکھے تڑپنے لگی، تو جناب کلثوم نے کہا اماں اگر آپ کہیں تو میں تابوت کے ساتھ جاؤں دیکھوں موسیٰ کہاں گیا۔ کہا میری بیٹی، تو دیکھا جناب موسیٰ کا جو تابوت تھا وہ فرعون کے دربار میں چلا گیا محل میں۔ یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی، اسے میں کیسے پہنچاؤں کہ کون کون سی بہن بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہے؟ یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایک اور بہن کے دو جملے پیش کر دوں، جانتے ہیں نا حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے رسول خدا کی، جب انہیں پتا چلا نا میرے بھائی کو مار دیا گیا ہے، وہ احد کے میدان میں آ گئیں اور کہا یا رسول اللہ میں بھائی کے جنازے پہ جانا چاہتی ہوں، تو رسول خدا نے دیکھ لیا تھا چچا کا مسئلہ ہو گیا ہے، آنکھیں کاٹ دی گئیں، ناک کاٹ دیا گیا، تو کہا کسی بھی بہن کو یہ لحظہ نہیں دکھایا جا سکتا، یہ منظر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا نہیں پھوپھی اماں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ چچا کے لاشے پہ آئیں۔ تو ایک مرتبہ جناب صفیہ رونے لگی اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ اب رسول خدا کے تڑپنے لگے، کہا کہ یا علی ذرا چچا کے لاشے پہ ابا اڑھا دیجیے۔ ابا اڑھائی، جناب حمزہ بڑے قداور تھے، رسول خدا کی ابا آئی، چہرہ چھپا دیا لیکن پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے، ہندہ نے معاویہ کی ماں نے پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹ دی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا یا علی ذرا کچھ پتے لائیے کھجور کے، پاؤں کو چھپا دیں، پھپھی کہیں یہ دیکھ نہ لیں، ایک بہن بھائی کے لاشے کا مسئلہ برداشت نہیں کریں گی۔ میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جیسی جناب صفیہ آئیں تو روتی نہیں، اچانک جناب صفیہ نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا ابا کو، بس ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ جب بے ہوش ہوئی نا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا جناب صفیہ کا، دوسرا بازو جناب علی مرتضیٰ نے، دو بھتیجوں نے پھپھی کے بازو پکڑے کا، پھپھی اماں گھر چلیں، بھئی یہ ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی تھی، دو بھتیجے بازو پکڑ کے لے گئے، ایک اور بہن ہے نام زینب ہے، جب وہ بھائی کے لاشے پہ آئی تو بھتیجے کے گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اجرکم اللہ، جناب زینب ایک اور بہن ہے کہ جو بھائی کے لاشے پہ آئی ہیں۔ بھائی ایک اور بہن کا تذکرہ کر دوں، اس بہن کو بھی بھائی سے بڑی محبت ہے، جانتے ہیں؟
اس بہن کا نام سکینہ ہے، بھائی کا نام سید سجاد.
جناب سکینہ مولا سجاد کے پاؤں سے کانٹے چنا کرتی تھی. میں نے زحمت کو تمام کیا. ایک اور بہن، یہ پانچویں بہن ہے، ان کا بھی سن لیجئے. جانتے ہیں کون یہ؟
حضرت معصومہ. اپنے بہن بھائیوں سے کہا، ہمارے بھائی امام رضا خراسان چلے گا، چلو ہم بھی خراسان چلیں.
یہ سارے بہن بھائیوں کو لے کے چلیں، لیکن ساوا کے مقام پہ قم سے پہلے بھائیوں کو ان کے شہید کر دیا گیا، کچھ بہنوں کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ ایک آدمی قم سے جو شیعہ تھا وہ باہر گیا تھا، وہ سب نے خبر. بہرحال اس نے آنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ بی بی کون ہے؟ کنیز سے پوچھا، کہا یہ موسیٰ بن جعفر کی بیٹی ہے، امام رضا کی بہن ہے. اس نے نہیں بتایا کہ مولا مارے گئے ہیں. کہا بہن کو کیسے بتاؤں پردیس میں؟ ایک مرتبہ کہا کہ بی بی سے کہیں یا قریب میں قم ہے، سب شیعہ ہیں، بی بی قم آ جائیں. قم آیا، سارے قم والوں سے کہا پرچم اتار دو، سیاہ پرچم اتار دو. قم والوں نے کہا کیسا شیعہ ہے، مولا کے غم سے منع کر رہا. کہا منع نہیں کر رہا، مولا کی بہن آئی ہے، پردیس میں بہنوں کو نہیں بتایا جاتا. بس بھائی میں نے تمام کر دیا، دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے. وہاں ایک مرتبہ مشہد مقدس میں مامون نے امام رضا کو مہمان بلایا. جب بلایا نا مہمان، تو امام کے بہت ہی قریبی صحابی تھے حضرت خواجہ اباسل، خواجہ اباسل تہروی. امام نے کہا خواجہ اگر میں مامون کے پاس سے واپس آؤں چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میرے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، میرا کلیجہ خون ہو گیا ہے. خواجہ پھر مجھ سے کلام نہ کرنا. کہا مولا کیا آپ کی یہاں پہ یہ زہر دے گا تو اثر ہوگا؟ مولا نے کہا میری شہادت ہو جائے گی. ایک مرتبہ خواجہ رونے لگے.
کہا مولا آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کون کرے گا؟ مولا نے کہا اے خواجہ مدینے سے میرا بیٹا محمد تقی آئے گا، خواجہ جب میرا بیٹا آئے اسے میرا سلام کہہ دینا.
ایک مرتبہ کا خواجہ میں اس حجرے میں ہوں، جب تک تسبیح کی آواز، جب امام واپس آئے تو چہرے پہ رومال.
مامون نے انگوروں میں مولا کو زہر دیا.
امام آ گئے. میں یہاں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، خواجہ جب دیکھتے ہیں تو رو رہے ہیں، مولا حجرے میں ہیں، خواجہ رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان ایک مرتبہ مولا کے گھر میں آ گئے. کہا آپ گھر کے اندر کیسے آئے؟ کہا وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے. کہا آپ؟ کہا میں محمد تقی ہوں. کیا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا خواجہ بس؟
کہا ہاں آپ کے بابا نے وصیت کی تھی میرے بیٹے کو بتا دینا، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے تو بیٹے کا زانو ہو. امام محمد تقی حجرے میں گئے، بابا کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، ہر امام کا دم ان کے بیٹے کے زانو پہ نکلا، لیکن ہائے امام حسین، کربلا کی ریت پہ شمر کا خنجر جو مولا حسین کے سینے پہ اس کا گھٹنا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دو جملے دعا کے. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دعا کے جملے سننا چاہیں گے. میں 20-24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 23-24 سال پہلے مشہد مقدس میں امام کی شہادت پہ کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تھا. اس سال میں حرم سے زیارت کر کے باہر نکلا، عصر کا وقت تھا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے جسے بوڑھی خواتین نے اٹھا رکھا. سیاہ تابوت ہے، انگور ہیں، بوڑھی خواتین تابوت لا رہی. میں جوان نوجوان بالکل تازہ تازہ بھی دو تین سال ہوئے تھے کم پڑھنے گیا تھا، تو ایک مرتبہ وہ اس کے اس تابوت کے ساتھ حفاظت کے لیے کچھ مرد چل رہے تھے، میں نے ان میں سے ایک مردوں میں سے ایک سے سوال کیا، یہ کیا بات ہے، تابوت کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جہاں امام کو زہر دیا گیا تھا نا، اس بستی سے ہم تابوت لاتے ہیں، کہا کیونکہ ایک روایت میں ہے مولا کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا، بڑا مظلوم تابوت ہے امام رضا علیہ السلام کا، کہا ایک روایت میں ہے مولا کے خاندان والے خراسان میں نہیں تھے، کہا اس لیے ہم ہر سال یہ برقے میں بوڑھی خواتین وہاں سے تابوت لے کے آتی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس بھی مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجیے ذرا کچھ دیر کے لیے، میرے ساتھ مشہد چلیے گا، وہاں پہ ایک امام کا بڑا مظلوم تابوت آ رہا ہے۔ تابوت لایا گیا، بس بھائی بڑے عجیب و غریب تابوت گزرے ہیں نا آل محمد کے، آپ جانتے ہیں نا تین تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں، پہلا امام زین العابدین کا تابوت، دوسرا مولا امام موسیٰ کاظم کا تابوت پنے بغداد کی دھوپ میں پڑا رہا، اور تیسرا تابوت امام رضا کا، بڑا مظلومیت کا تابوت ہے۔ پروردگارہ واسطہ امام رضا کی عظمتوں کا، بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں زندگی میں بار بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ بانیان مجلس شرکت کنندگان، پروردگارہ آج کے جو بانی مجلس ہیں انہوں نے خاص دعا کے لیے کہا ہے، پروردگارہ تجھے مولا امام رضا کی بہن جناب معصومہ کا واسطہ، ان کی اس دعا کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام زائرین کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين۔